الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال في موزين آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم امره بابكر فليسلم الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله الطاغية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام خلیفہ بلا اصل کام فرس ملتان کے غیور مسلمانوں آج قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں یہ عظیم الشان اجتماع جو آج 30 دسمبر 1994 کو جمع ہے اس میں آپ حضرات کی شرکت باعث سعادت ہے پہلے پروگرام کے مطابق مجھے آج کے ایک بڑے جلسے کے لیے ڈھاکے جانا تھا وہاں آل بنگلہ دیش ختم نبوت کانفرنس تھی کل جمعرات کو اور آج سلہٹ میں ایک بڑا جلسہ تھا لیکن صرف آج کے ملتان کی اس کانفرنس کے لیے میں نے یہ دورہ چھوڑا ہے اور 2-3 دن پہلے ہاں کہاں سے ڈھاکہ جانے کی بجائے یہاں واپسی ہوئی ہے مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ ملتان کی سپاہ صحابہ نے اس جلسے میں بہت محنت کی ہے قاری صادق انور صاحب سید انور علی شاہ صاحب اور ان کے تمام رفقا کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا ہوں کہ انہوں نے نہایت محنت کے ساتھ اس عظیم کانفرنس کو کامیاب کیا ہے وقت بڑا مختصر ہے آپ کو معلوم ہے کہ عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے اور بار بار یقین دہانیوں کے باوجود مجھے وقت بھی ایسا ملتا ہے جس میں کوئی موضوع بھی پورا بیان نہیں ہو سکا مہینہ رجب کا ہے اور 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی 3-4 دن پہلے گزرا ہے اور کانفرنس کا عنوان صدیق اکبر کانفرنس ہے اس لیے میں دونوں خلفاء اور دونوں اسلام کی شخصیات پر گفتگو کروں گا. وقت بہت مختصر ہے لیکن میں آج انتہائی اختصار سے قرآن پاک کی دو آیتوں کا ترجمہ سناؤں گا اور ہر آیت میں اتنی تفسیر اور اتنی گہرائی ہوگی کہ آپ چار چار گھنٹے دونوں آیتوں پر تقریریں کر سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. چونکہ عنوان صدیق اکبر کانفرنس پر ہے اور دن امیر معاویہ کی وفات کے, اس لیے دونوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور دونوں میں بڑی مشابہتیں اور بڑی مماثلت. ایک خلافت اسلامیہ کا باب اول ہے اور ایک باب آخر ہے, اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ امیر معاویہ تمام صحابہ کا دروازہ ہے. امیر معاویہ تمام صحابہ کا دروازہ ہے. اس دروازے پر پہرا دو, کوئی کتا ابو بکر تک نہیں جا سکتا. اس دروازے پر پہرا دو, اس لیے پہرے کی ضرورت ہے کہ امیر معاویہ نے یہودیت کی کوک سے جنم لینے والے ہر کتے کو جہنم رسید کر دیا تھا. امیر معاویہ دروازہ ہے اور ایک ایسی مماثلت ہے جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جس چارپائی پر پڑا, وہ چارپائی رسول اللہ کے استعمال میں تھی. جس چارپائی پر رسول اللہ کا جنازہ اٹھا, وہی چارپائی تھی جس پر ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ چارپائی بنائی کہاں سے گئی تھی. ہندوستان کے ایک راجہ ارمنی نے لکڑی بھیجی تھی بلوچستان سے حضور کی خدمت میں تحفے, اور اس لکڑی کے پائے بنائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ چارپائی تیار تھی. اور اسی چارپائی پر رسول اللہ کا جنازہ اٹھا, اسی چارپائی پر صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا. اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جب یہ بہت سارا مال فروخت ہوا, کچھ سامان فروخت ہوا, تو حضرت امیر معاویہ نے اسی چارپائی کو 4000 درہم دے کر خرید لیا. اور امیر معاویہ نے اس چارپائی کو خریدا اور اسی چارپائی پر پھر بعد میں امیر معاویہ کا جنازہ ہوا. تو جس چارپائی پر پیغمبر کا جنازہ تھا, اسی چارپائی پر صدیق اکبر کا جنازہ, اور اسی چارپائی پر جنا امیر معاویہ کا تھا. ہم صحابہ کے وکیل ہیں اللہ کی توفیق سے. صحابہ کی وکالت ہمارا مشن ہے, صحابہ کی بات کرنا ہمارا ایم ہے. اور یہ مشن اتنا مقدس ہے, یہ مشن اتنا عزیز ہے اور اتنا عظیم ہے کہ اس مشن کے راستے میں لاشیں گر رہی ہیں, مشن ختم نہیں ہوتا. مشن کی عظمت آپ دیکھیں, جان تو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے, لیکن اس مشن کے لیے جانیں قربان ہو رہی ہیں. اس مشن کے لیے مولانا حق نواز شہید کو ہم قبر میں اتار چکے, مولانا اسرار القاسمی کو قبر میں اتار چکے, عبد الصمد آزاد کو قبر میں اتار چکے, قاری سمیع اللہ جھنگوی کو قبر میں اتار چکے, حاجی مشتاق شہید کو قبر میں اتار چکے. اس مشن کی تکمیل کے لیے 180 جوان 4.5 سال میں شہید ہو چکے ہیں مولانا حق نواز سے لے کر آج. لیکن آپ دیکھیں, ایک آدمی مارا جاتا ہے, لوگ اس بات سے ہٹ جائیں کہ جناب یہ تو آدمی مر رہا ہے, چھوڑو. ایکسیڈنٹ میں آدمی مرتا ہے تو ٹریفک کے قانون بدل جاتے ہیں, کسی دشمنی پر آدمی مر جاتا ہے تو دشمنی کے زاویے بدل جاتے ہیں. آپ اور تو کریں, زمین پر آدمی مر گیا, زمین کی ملکیتیں ختم ہو گئی. عورت پر آدمی مر جاتے ہیں, عورتوں کی کے نکاح ٹوٹ گئے اور عورتوں کی باتیں ختم ہو گئی. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ لاشیں گر رہی ہیں, مشن نہیں بدلتا. مشنری جماعتیں لاشیں گرنے سے مٹا نہیں کرتی. اگر مشن لاشوں سے مٹتا تو بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں اٹھتی تو میرا پیغمبر پھر عہد میں کبھی نہ جاتا. اگر مشن سے اگر مشن لاشوں سے تبدیل ہوتے تو خیبر کی لڑائی میں میرا رسول کبھی نہ جاتا، اگر مشن لاشوں سے ختم ہو جاتے تو پھر 256 آدمی جو رسول اللہ کے دور میں شہید ہوئے، اس کے بعد ابو بکر کے دور میں جنگ یمامہ نہ ہوتی، ابو بکر کے دور میں جنگ ذوالقریہ ہوتی، ابو بکر کے دور میں شام کا لشکر تیار نہ ہوتا، 27,000 صحابی صحابہ کے دور میں شہید ہوئے اور پیغمبر کے دور میں 256 صحابی شہید ہوئے، لیکن ایک آدمی بتاؤ جو پیغمبر کے مشن پہ جس نے سودا کیا ہو، ایک صحابی بتاؤ جو جنگ کے خوف سے مدینہ چھوڑ گیا ہو، مکہ چھوڑ گیا ہو، کلمہ چھوڑ گیا ہو، قرآن چھوڑ گیا ہو. 14 صدیوں بیت گئی، لاشیں کتنی گری ہیں، احمد بن حنبل کی لاش پہ کوڑے پڑے، مشن نہیں چھوٹا، ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، مشن نہیں چھوٹا، امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، مشن نہیں چھوٹا، امام غزالی کو بغداد کے جنگلوں میں پھرایا گیا، مشن نہیں چھوٹا، شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے، مشن نہیں چھوٹا، ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کی جیل سے اٹھا، مشن نہیں چھوٹا، جب تدل فتانی قلعہ گوالیار میں بند کر دیا گیا، مشن نہیں چھوٹا، قاسم نانوتی جنگ آزادی میں اترا، مشن نہیں چھوٹا، رشید احمد گنگوہی کو مارا گیا کہ وہ نابینا ہو گیا، مشن نہیں چھوٹا، بتاؤ محمود الحسن شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، مشن نہیں چھوٹا، 1857 کی جنگ آزادی میں دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک 14,000 علماء لٹکائے گئے، مشن نہیں چھوٹا، اگر وطن کے لیے مشن نہیں چھوٹتا، اگر علاقے کے لیے مشن نہیں چھوٹتا، خلق قرآن کے لیے مشن نہیں چھوٹتا، تو میں صدیق کے لیے مشن کیسے چھوڑوں؟ صدیق کی عظمت ہو کیسے چھوڑوں؟ جان کے ڈر سے یہ نہیں ہو سکتا. شیعہ تم ابو بکر کی عزت کے اعلان کرنے والوں کو گولیاں مارتے ہو، تم یہ سمجھو گے کہ مشن کم ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوا. افغانستان میں 15,00,000 انسان تباہ ہو گئے، بتاؤ افغانستان کے مجاہدین مٹ گئے؟ کشمیر 70,000 لاشیں بکھر گئی، کشمیری مٹ گئے؟ فلسطینیوں نے 47 سال جنگ لڑی، فلسطین کا جہاد ختم ہو گیا؟ 180 آدمیوں کی شہادت پر میں کمزور جاؤں؟ شیعہ یاد رکھو، تم آج بھی کافر ہو، کل بھی کافر ہو، تم میری جماعت کے 180 آدمیوں کو شہید کر چکے ہو، 180 آدمی نہیں 1,80,000 آدمی اور دبا کر ڈالو، میں تختہ دار پہ چڑھ کر اور نیزے کی انیوں پہ چڑھ کر اور کلاشن کوف کے دہانوں پہ چڑھ کر اور بموں کے دھماکوں نے آ کر بھی تمہیں کافر کیا تھا؟ ہمارا موقف سنو، یہ ساری قربانی اللہ کے قرآن دے اور صحابہ کی عظمت کے لیے دی جا رہی ہے. صحابہ کی عظمت اگر قرآن سے ثابت نہ ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے لیے قربانیاں دینے کی؟ میرے سامنے تو یہ اسوہ حسنہ ہے، اس پہ غور ہے. اگر میرا موقف ہو غلط ہو تو چھوڑ دے. یہاں علماء بیٹھے ہیں، بس مشائخ ہیں اور زعماء ہیں، دانور. سنو ہمارا موقف، اگر موقف سمجھ رہا ہے تو آج یہی پڑھ دو کہ یہ خام خواہ لڑائی، اور موقف سمجھ میں آ جائے تو پھر ساری مصلحتیں چھوڑ کر اس پرچم کے نیچے آ جائے. ٹھیک ہے؟ اگر میری بات قرآن حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے مطابق تمہیں معلوم نہ ہو تو چھوڑ دو، اور اگر قرآن کو اہم کام ہو تو پھر دکان ہے، کاروبار ہے، بچے ہیں تو بچے تمہارے بھی ہیں، بچے حق نواز کے بھی تھے، تمہارے تو بچے زیادہ نہیں، بچے عبد الصمد آزاد کی بھی یتیم ہو گئی ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ، دور نبوت کا ہے، پیغمبر حیات ہے، پیغمبر زندہ. صدیق اکبر پر ان کے والد نے تنقید کی اور ابو بکر کے والد ابھی مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان کی لذت کا پتہ نہیں. تنقید کیا تھی کہ یہ جو 18 غلام شہید ہوئے، سوری 18 غلام تو نے آزاد کرائے، یہ پیسہ تو نے کیوں خرچ کیا؟ 87,000 درہم خرچ کر کے بلال کو آزاد کرایا، عمر بن فہیرہ کو آزاد کرایا، ابو فقیہ کو آزاد کرایا، صوبان آزاد کرایا، تو ان غلاموں پہ پیسہ لگاتا ہے؟ پیسہ تو میں نے تجھے کپڑے کی تجارت کے لیے دیا، کیوں لگایا تھی؟ ابو بکر کے والد نے ابو بکر کو کہا کہ تو چودھری بننا چاہتا، تو ان غلاموں کو آزاد کرا کے چاہتا ہے کہ لوگ مجھے چودھری کہیں. ابو بکر کے والد نے ابو بکر صدیق پر تنقید کی، اور صدیق اکبر پر والد کا تنقید کرنا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی کفر نہیں تھا، والد بیٹے پر تنقید کر سکتا ہے، اور پھر والد مسلمان نہیں تھا، اسے خیرات کی لذت کا پتہ نہیں تھا. بات تو صرف اتنی ہے نا کہ والد نے تنقید کی ہے بیٹے پر، اور ابو بکر صحابہ کے مجمع میں بیٹھے، کعبہ کے سامنے بیٹھے. ابو بکر پر جب والد نے تنقید کی تو صدیق اکبر نے منہ سے کوئی جواب نہیں دیا. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکالے، بولے نہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری، اور روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول، میں نے جو غلام آزاد کرائے تھے، میرا باپ کہتا ہے کہ تو چودھری بننا چاہتا ہے. اب دیکھو قریب کے پیغمبر جواب دیتے، نبی ابو بکر کو تسلی دیتے، یار کوئی بات نہیں، باپ تنقید کرتا رہتا ہے، باپ کو نہیں پتا ہوگا، ہم سمجھا گے، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن پیغمبر نہیں بولے، اسی وقت آسمانوں سے قرآن بولا، اسی وقت اللہ کا جبریل پیغام لے کر آیا. پیغام سنو، وہ پیغام کسی عام کتاب میں نہیں لایا، پیغام بھی قرآن میں لایا، اور قرآن میں پیغام کے لیے ہے، میرے لیے ہے. اللہ کو پتا تھا ابو بکر کو کافر کہنے والے، ابو بکر پر تنقید کرنے والے آئیں گے، تو اس وقت یہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنایا جائے گا کہ دیکھو کہ باپ کی تنقید پر بھی اللہ خاموش نہیں رہا، اور کتا بھونکے تو خدا کیسے چپ کر جائے گا. قرآن اترا اور یہ آیت اتری، سنو. قرآن کہتا ہے الذی یوتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اے میرے پیغمبر، ابو بکر نے جو غلام پیسہ جو لٹایا غلاموں پر، اپنی ذات کے لیے نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے لٹایا. ابو بکر پر تنقید باپ کرے، خدا خاموش نہ رہے. ابو بکر پر تنقید کون کرے؟ والد کرے، اور خدا خاموش نہ رہے. ابو بکر پر تنقید خدا برداشت کر سکتا ہے؟
نہیں.
خدا خاموش رہا ہے؟
نہیں.
ابو بکر پر تنقید کون کرنے والا ہے؟ والد ہے. اور تنقید کرنا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، تنقید کرنے والا والد ہے. اور والد نے بھی نعوذ باللہ صدیق اکبر برا نہیں کہا، گالی نہیں دی، کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، فاسق نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ ابو بکر تو نے غلام آزاد کرائے کہ لوگ تجھے چودھری کہیں. اللہ نے عرش سے قرآن اتار دیا ابو بکر کی صفائی پہ. جو خدا باپ کی تنقید سن کر خاموش نہیں رہتا، اس خدا کا کلمہ پڑھنے والا سپاہی صحابہ کا کارکن ابو بکر کو کافر کہنے پر کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب دیکھیں، ان کتابوں پہ غور کریں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، غلام حسین نجفی ملون کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے رسالہ علی ولی اللہ کلمہ اور اذان. اس کتاب میں یہ ملون کہتا ہے کہ اس ابو بکر کی جھوٹی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اسی کتاب میں کہ صحابہ کس پاک کی مولی ہے. توجہ کر اس غریب تحریر کے بعد میں کیسے خاموش ہو جاؤں. یہ دیکھیں کتاب میں لکھے کہ صحابہ کس بات کی مولی ہے. صحابہ کو یہ کہنا کس بات کی مولی ہے، یا ابو بکر کے بارے میں کہنا کہ ابو بکر کی خلافت جھوٹی تھی، میں کیسے خاموش ہو جاؤں جو خدا باپ کی تنقید پر چپ نہیں کرتا. میں آج ابو بکر کو برا کہا جائے کیسے خاموش رہوں، صحابہ کو گالی دی جائے کیسے خاموش رہوں. خمینی نے اسی صدیق کو کشف اسرار کتاب کے 115 صفحے پر لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں پیدا نہیں ہوا. توجہ کر، ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں پیدا نہیں ہوا. تو فیصلہ کر کہ میں خاموش کیسے ہو جاؤں. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب پہ غور کرو. 115 صفحہ. خمینی کہتے ہیں کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں. بلند آواز سلام سلام. تم یہ چاہتے ہو کہ شیعہ کے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، سنو اس کا علاج اور اس کا فارمولا میں حکمرانوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، یہ خمینی کی کتاب اس ملک میں بند کرو، اس کتاب پر پابندی لگاؤ. جو اس کتاب کو ضبط، جو اس کتاب کو شائع کرے یا تقسیم کرے، اس شخص کو 25 سال سزا دو، یا عمر قید کی یا سزائے موت دو. جو اس کتاب چھاپے تقسیم کرے اسے بھی سزا دو. تم یہ سزا عملی طور پر دو. ہم اس بات پر غور کر لیں گے کہ ہم جلسوں میں تلخ لہجہ اختیار نہیں کریں گے، لیکن تم ان کتابوں کو ضبط کرو، لکھنے والوں کو سزا دو، اور کتابوں کو چھاپنے والوں کو سزا دو. ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر یہ کہ تقسیم ہو، سفارت خانہ تقسیم کرے اور شیعہ تقسیم کرے، خمینی لٹریچر خانہ فرہنگ ایران تقسیم کرے، اور اس کے بعد ہمیں کہا جائے کہ تم خاموش ہو جاؤ، ایسے ہم خاموش نہیں ہوتے. ہم نے تمہاری اسلحہ لہرانے پر پابندی کو قبول کیا ملک کے مفاد میں، یہ یاد رکھو. ہم نے لاؤڈ سپیکر کو آہستہ آواز میں چلانے کی پابندی قبول کی ہے ملک کے مفاد میں.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے کوئی تیر مارا ہے. یاد رکھو منظور بٹو صاحب، یہ کریڈٹ تمہیں نہیں ہمیں جاتا ہے. ہمیں تم کہتے ہو جناب میں نے اسلحے پر پابندی کرائی، میں آج تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ جو وعدے تم نے ہمارے ساتھ کیے ہم اور چند دن دیکھیں، اگر وہ وعدے پورے نہ ہوئے تو ہم یہ پابندی توڑ کر تیرے منہ پر پھینک دیں گے. ٹھیک ہے میری بات؟ ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے آپ میرے اس جلسے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچاؤ. مولانا اعظم طارق پر حملہ کے ملزم قاتل، ان کے گن مین کے قاتل، تم نے کتنی مرتبہ میرے سے وعدہ کیا کہ پولیس ان کو پکڑے گی؟ تم نے پکڑے؟ وہ دن دلاتے پھرے اشتہاری ملزم، وہ پریس کانفرنس کرتا رہتا ہے کائنات کا دلیل کیڑا، وہ کافر پریس کانفرنس کرتا اور منظور بٹو ہمیں چکر دے رہے. ابھی پکڑے نہ پکڑو تم مجھے بتا دو، مجھے کہہ دو کہ ہم نہیں پکڑتے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو اسلحے پر پابندی کس طرح ہم سے کراتا ہے. میں رب سے کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور آج تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، ایک ہفتے میں اگر تو اس وعدے پہ پورا نہ اترا یہ پابندی میں توڑ دوں گا اور 50,000 جوانوں کی گرفتاری پیش کر دوں گا. ایک ہفتے کے بعد اگر میں نے اعلان کیا کہ اسلحہ پر پابندی قبول نہیں کرتے تو اسلحہ لہراؤ گے، تو لہرائیں گے ہاتھ کھڑا کریں کلمہ پڑھ کے. میں 18 پھیرو میں تمہاری بدماشی نہیں چلنے دوں گا، یہ یاد رکھو. تم مجھے کہہ دو کہ ہم اس گنہ کو نہیں پکڑتے، تم کہہ دو کہ اس قاتل کو نہیں پکڑتے، مجھے جواب دو، میں پھر دیکھوں گا کہ اس ملک کی دھرتی پہ وہ چلتا کیسے ہے پھرتا کیسے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 30 دسمبر. 7 جنوری تک تمہیں مہلت ہے. کتنی دیر؟ 7 جنوری تک مولانا اعظم طارق پر حملہ کے ملزم نہیں پکڑو گے، نہیں امید کرو گے. حاجی مشتاق اور یوسف گجر کے قاتلوں کے لیے ہمیں مطمئن نہیں کرو گے تو صاحب کے بعد میں پابندی توڑ کر تمہارے منہ پر پھینک دوں گا. میں دیکھوں گا تیری حکومت پنجاب میں چلتے کیسے. بات ہو گئی ہمارے ساتھ، روز دھوکا، روز جھوٹا وعدہ، روز بے ایمانی، روز تنخانہ. میں تیری تمہارے جھوٹ اور فریب کو تیرے منہ پر پھینک دوں گا. ابھی تک نواز شریف نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، سپاہی صحابہ وہ کرے گی کہ تیری نقلیں یاد رکھے.
پابندی توڑ کر تیرے منہ پہ پھینک دوں گا.
تم عربی کی زبان ہی جانتے ہو اور میں ملتان کی انتظامیہ سے کہتا ہوں مجھے افسوس ہے کہ یہ جلسہ قلعے پر ہر سال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا
ہے
بتاؤ پھر تم نے کل سے پابندی کیوں لگائی تم نے میری جماعت کے عہدے داروں کیوں پریشان کیا یہ سلام ایسا نہیں ہے یہ مولانا حق نواز کے دور سے نہیں ہو رہا اس لیے تم کہتے ہو جلسہ نہیں ہونے دیں گے تم ہمارے قانون کا غلط مطلب سمجھتے ہو تم ہمارا جلسہ روکو میں پھر محرم کی کوئی مجلس ہونے دی میں نے تمہیں حق نواز کا فرض بھی نہیں ہوں روکو روک دو میرے جلسہ رہے دیکھیں گے محرم تم کیسے گزارتے ہو تو کچھ دو بدماش علم اٹھانے والا ایک ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے 40 پولیس والے
وہ ایک بلسٹ روٹ پیچھے نہیں ہو سکتا آگے نہیں ہو سکتا
اور یہاں 50,000 کا اجتماع ہر سال جمع ہوتا ہے تو تم ہماری نرمی سے یہ فائدہ اٹھاتے ہو کہتے جناب اس دفعہ جلسہ نہ کرو کیوں رہتے
جو جلسہ ہوتا ہے ہر سال وہ ہوگا مارش اللہ لگاؤ تب بھی ہوگا
قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام برہ کہ قرآن کے صفحات بڑے عزت والے ہیں قرآن کے صفحات بڑے عزت والے مرفوعۃ مطہرۃ اور بڑی بلندی اور پاکیزگی والے ہیں اور آگے کیا فرمایا بایدی جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں امیر معاویہ کاتب وحی ہے یا نہیں امیر معاویہ کو بخاری شریف میں کاتب وحی لکھا گیا کہ نہیں پیغمبر علیہ السلام کے وحی کے 13 کاتب کتنے کاتب 13 میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ کتنا نمبر چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے چھٹا اور امیر معاویہ اور تمام کاتبان وحی کے بارے میں قرآن کہتا ہے بایدی سفرۃ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں بات یہاں ختم نہیں کر دی اللہ کو پتا تھا اگر صرف بات ہاتھوں تک مت رہتی تو آج کا کالا کافر کہتا کہ ٹھیک ہے معاویہ کے ہاتھ چمکتے ہوں گے لیکن دل نہیں چمکتا تھا اللہ نے اس کا بھی جواب دیا جنہوں نے قرآن لکھا وہ روئے زمین کے سب سے زیادہ عزت والے تو امیر معاویہ کاتب وحی ہے یا نہیں تو کاتبان وحی کو قرآن نے کہا کہ روئے زمین کے سب سے بہترین انسان اب امیر معاویہ کو قرآن کہے کہ سب سے بہترین انسان اور تاریخ ان پر تنقید کرے کافر پر تنقید کرے ایسی تاریخ جو امیر معاویہ پر تنقید کرے یا ان کو پورا کہے 200 سال کے بعد لکھی جانے والی وہ تاریخ جس کے لکھنے والے شیعہ ان کی لکھی ہوئی تاریخوں پر میں امیر معاویہ کے خلاف تیری بکواس نہیں سکتا کیونکہ امیر معاویہ اللہ کا قرآن کہہ چکا ہے کرام برہ روئے زمین کے سب سے بہترین انسان جس کو قرآن نے بہترین انسان کہا اس کی عظمت میں کوئی شک ہو سکتا ہے اور میرے رسول نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا جب رسول اللہ معاویہ یوم القیامت والے ہی رداء من نور الایمان معاویہ اس حال قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی حضرت معاویہ کی سکی چھوٹی بہن رملہ ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی حضرت معاویہ اپنی بہن کو ملنے گئے مدینہ میں حضور گھر میں نہیں تھے شام سے سفر کر کے آئے تھے تو ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرا بھائی بڑا تھکا ہوا تو ام حبیبہ نے زیتون کا تیل ان کے سر لگانا شروع کر اوپر سے حضور آئے حضور علیہ السلام نے پوچھا ام حبیبہ کیا کرتی فرمایا یا رسول اللہ معاویہ میرا بھائی اور مجھے معاویہ سے بڑی محبت ہے اس لیے اس کے سر پہ تیل لگاتی حضور نے فرمایا ام حبیبہ تجھے معاویہ سے محبت ہے تو فرمایا یا رسول اللہ معاویہ میرا بھائی بڑا مجھے بڑی محبت ہے تو جواب میں رسول اللہ نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں کرتی اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے امیر معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب وقی العذاب اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا حساب سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا
حضور نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادی مہدی، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. حضور نے فرمایا اول جیش یقتل بحر فقط اوجبو، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرمائے جس نے بحری لڑائیوں کا آغاز کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی. اور کالا کافر کہے وہ ایمان تھا، کالا کافر کہے نعوذ باللہ کہ وہ کافر تھا، کالا کافر اس پہ تنقید کرے، اس تنقید کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ حکمرانوں امیر معاویہ کے خلاف خمینی نے اسی کتاب کشف اسرار میں لکھا کہ معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں کمایا. میرے بھائیوں یہ جو تلخ لے جائے ہمارا یہ صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے، کہ جو لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ان کے خلاف پاکستان کی حکومت کوئی کاروائی نہیں کرتی، ان کتابوں کو ضبط نہیں کرتی، اس لٹریچر کو ضبط نہیں کرتی. اس وجہ سے ہمارا لہجہ تلخ، اور ہمارا پہلے بھی یہی موقف تھا آج بھی موقف ہے، کہ جو شخص رسول اللہ کے صحابہ کو کافر کہتا ہے ہمیں ہم مرتے دم تک سے کافر کہتے رہیں. جو آدمی صحابہ کو کافر کہتا ہے اسے مسلمان کہنا چاہیے اور کہنا چاہیے؟ اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ ہم کہتے تھے ایران پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، حکومت نہیں مانتی تھی، لیکن ابھی 20 دن پہلے بے وزیر کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ ایران کا ایک وزیر علی خلاخیل پاکستان آیا، اس نے بے نظیر ملاقات کی کہ ہمارے ایران کے سفارت کارخانے محفوظ نہیں ہیں اور سپاہ صحابہ ان پر وار کرنا چاہتی ہے اور ان پر حملہ کرنا چاہتی ہے، ہمارے سفارتی نمائندوں کو تحفظ دیا جائے. تو جواب میں بے نظیر نے کیا کہا؟ بے نظیر نے کہا کہ جو تمہارے سفارت خانے اس ملک میں گند پھیلا رہے ہیں ہم ان کو زبان پر نہیں لا سکتے، اور وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے وہاں. یہ اخباروں میں تھے، اور اس وقت ISI کا سربراہ وہاں موجود تھا، اس کی موجودگی میں بے نظیر نے کہا کہ وزیر صاحب تم سفارت خانوں کے تحفظ کی بات کرتے ہو، تمہیں پتا ہے تمہارے سفارت خانے اس ملک میں کتنی مداخلت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. پھر ISI کے سربراہ سے کہا کہ بتاؤ اس قوم کو کیا کریں. تو ISI کے سربراہ نے آگے سے پتا کیا کہا، توجہ کیجیے، اس نے کہا کہ کوئٹہ میں جو تمہارا سفارتی نمائندہ تھا، تمہارا کونسل جنرل تھا آنا پرانی ایران کا، وہ شیعہ کو کوئٹہ کے پہاڑوں پر ٹریننگ دے رہا تھا خود، اور ٹریننگ دیتے ہوئے ہم نے اس کو پکڑا، اور جو لوگ پکڑے گئے ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے جب FIA نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو لٹکایا تو انہوں نے کہا ہمیں ٹریننگ اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم پنجاب میں جا کر سپاہی صحابہ کے خلاف کاروائیاں کریں. یہ وزارت خارجہ کی وہ رپورٹ ہے جو پاکستان کے اخبارات نے چھاپ دی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایران کے کونسلر کو کوئٹہ سے نکال کر ایران بھیجا. ورنہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب انڈیا کے سفارتکاروں کو نکالا جاتا تھا جیسے ابھی کراچی میں نکالا گیا، لیکن اس سے پہلے کوئٹہ کے سفارتکار کو نکالا گیا اور وہ ایران کا نمائندہ تھا. کس کا نمائندہ تھا؟ ایران کا خانہ فرہنگان کا ڈائریکٹر تھا، اسے نکالا گیا. اب اس کے بعد تم غیر ملکی مداخلت کا کیا ثبوت ہم سے مانگتے ہو؟ اخبارات کے نمائندوں، اخباری ایڈیٹروں، دانشور اور اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے نمائندوں آؤ ہمیں بتاؤ. ہمیں تعصب کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ سعودی عرب سے امداد لیتے ہیں، فلاں ملک سے امداد لیتے ہیں، لیکن ایران کی پاکستان میں مداخلت اور اس کے ثبوت تمہاری حکومت کو پہنچ چکے ہیں. اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جب سے سپاہی صحابہ بنے 6 ستمبر 1985 سے لے کر آج تک، مولانا حق نواز کی شہادت سے لے کر آج تک، اس 4.5 سال میں یا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے آج تک 10 سالوں، ایک روپیہ بھی کسی غیر ملکی حکومت کا اگر ثبت کر دے کہ کسی حکومت نے ایک روپیہ بھی سپاہی صحابہ کو دیا ہے تو آج ہی ہماری جماعت پر پابندی لگا دے. جب سے یہ جماعت، لیکن یہاں پر جو کتا مرتا ہے اسے ایران والے 2 لاکھ روپیہ نہیں دیتے، اور سارے کیسوں کی پیروی ایران نہیں کر رہا، اور لاہور میں کچھ شیعہ سنی نواز شیعہ کو ایران پیسہ نہیں دیتا، کچھ ملاؤں کو ایران نے نہیں خریدا لاہور میں جو یہاں باقاعدہ 1 مہینے پیسے بانٹ رہے.
مودی کے پاس پیسے اور ایران کا سفر کراتے ہیں, ایران کا ٹکٹ دیتے ہیں, ایران لے جا کر وہاں اپنی ایجنسی پر تیار کرتے ہیں, اور پھر بھی کہہ کہ جناب ایران مداخلت نہیں کر رہا, یہ غیر ملکی مداخلت ایران کے حکمرانوں تمہیں مہنگی پڑے گی انشاءاللہ. اور تم تو ابھی کہتے ہو کہ ہمیں کافر سپاہ صحابہ کہتے ہیں, تھوڑا سا وقت انتظار کرو, تمہیں دنیا کا ہر مسلمان کافر کہے گا, صرف تھوڑا سا وہ ایٹم بم آنے والا ہے, وہ ایٹم بم
آنے والا ہے
اور اس کا اعلان اور اظہار 24 مارچ کو ہوگا
انشاءاللہ.
اس کا اعلان اور اظہار
24 مارچ
کو. آج تم صرف ہمیں کہتے ہو, ہم تمہیں کہاں کہیں, نہیں, جو آدمی تمہیں کافر بدمان نہیں کرے 24 مارچ کے بعد وہ بھی تمہیں کافر کہے گا
انشاءاللہ.
کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اور صرف پاکستان میں, دنیا کے تمام 58 اسلامی ملکوں کے عوام تمہیں کافر کہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ تم ابو بکر کو کافر بھی کہو اور مسلمان بھی کہلاؤ, عمر کو کافر بھی کہو پھر خود مسلمان بھی کہلاؤ, خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے پھر مسلمان بھی کہلاؤ, پیغمبر تمام ناکام ہو گئے یہ بھی عقیدہ رکھو پھر مسلمان بھی کہلاؤ, عائشہ صدیقہ نعوذ باللہ بازاری عورت تھی یہ عقیدہ رکھ کے مسلمان بھی کہلاؤ, عائشہ صدیقہ کو منافقہ لکھو مسلمان بھی کہلاؤ, اور عثمان غنی کو نعوذ باللہ بدکماش لکھو مسلمان بھی کہلاؤ, سارے صحابہ کو مرتد لکھو مسلمان بھی کہلاؤ. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں آپ سے دو باتوں کا حلف لکھا رہا ہوں, سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ گیا, آ رہا ہے یا نہیں
آ رہا ہے؟
آپ اس موقع پر آئے ہیں, اس موقع پر قائم, اگر ہم دنیا میں نہ رہے تب بھی قائم ہو, مولانا آدم تارک اور مجھے شہید کر دیا جائے تب بھی قائم ہو, ہماری شہادت کے بعد ہمارے قبر میں اترنے کے بعد اس موقع کو چھوڑ جاؤ گے, ڈر جاؤ گے, آپ جاؤ گے, پیچھے ہٹ جاؤ گے یا آگے بڑھو گے؟ جس کو بات سمجھ میں آ گئی ہاتھ کھڑا کرے, ٹھہرو ٹھہرو ہاتھ کھڑا کرے. جس محلے میں جس وارڈ میں سپاہ صحابہ کا یونٹ نہیں ہے, یونٹ قائم کرو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کرے. یونٹ قائم کرو گے؟ جس بستی اور محلے میں سپاہ صحابہ قائم نہیں, قائم کرو گے؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ 24 مارچ کو انٹرنیشنل حق نواز و دفاع صحابہ کانفرنس کی چارج کرو گے؟ اپنے علاقے میں, بستی میں, شہر میں اور اپنے اپنے محلوں میں چاکنگ کرو گے؟ آخر دعوانا الحمدللہ. پورا من طریقے سے واپس جائیں اور واپسی پر کوئی نعرہ مارے تو یا ہدایت ہو یا نیست و نابود فرما.